قالوا بنی اسرائیل نے کہا وما لنا اور ہم کو کیا ہے اللہ نقاتل فی سبیل اللہ کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا حالانکہ ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے ہمارے بچوں سے. اب یاد ہے نا کہ مختلف اقوام نے آ کے جب ان پہ حملہ کیا تو ان سے کیا کوشش کی فلسطین کو خالی کرانے کی, مار پیٹ اور در بدر ان کو کیا گیا. کہنے لگے اتنا ظلم ہم پر ہوا ہے تو اب بھی ہم جنگ نہ کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں بھی جنگ بنیادی طور پر کس کے لیے نظر آتی ہے, اپنی لینڈ کی واپسی کے لیے. تو کیا اپنی لینڈ کے لیے جنگ کرنا منع ہے؟ اگر وہ صرف لینڈ کے لیے ہو تو منع ہے, لیکن اگر اس لیے ہو کہ اس لینڈ میں ہم اپنے دین پر زیادہ بہتر طور پہ قائم رہ سکتے ہیں تو درست ہے. فلما كتب عليهم القتال تولوا, لیکن ہوا وہی جو ان کو ڈر تھا ان کے نبی کو کہ جب ان پہ جنگ فرض کی گئی تولوا منہ موڑ گئے بھاگ نکلے. الا قلیلا منهم مگر بہت تھوڑے ان میں سے. واللہ علیم بالظالمین اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. یہاں ظالم کس کو کہا جا رہا ہے؟ کہ جنہوں نے خود مطالبہ کیا اور پھر اس کے بعد حق ادا نہ کیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ حالات کچھ مکی مدنی دور کے حالات سے بھی ملتے جلتے تھے, اس لیے بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ صحابہ کرام جب مکہ میں تھے تو اکثر کہتے تھے کہ ہمیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت دے دی جائے کہ ہم ان دشمنوں کو مزہ چکھائیں, لیکن مسلمانوں سے کیا کہا گیا؟ کفو ایدیکم, اپنے ہاتھ روک کر رکھو. جب مسلمان مدینہ میں آئے اور حکم ہوا کہ جنگ کرو تو کچھ لوگ اس سے گھبرانے لگے, پہلے تہی کرنے لگے. تو انہیں بنی اسرائیل کا واقعہ یاد دلایا گیا کہ تم اب بنی اسرائیل مت بنو, تم نے جو وعدہ کیا اللہ سے اسے پورا کرو. وقال لهم نبیهم اور ان کے نبی نے ان سے کہا, کن کے نبی نے؟ بنی اسرائیل کے. کون سے نبی نے؟ شمول یا شمون. کیا کہا؟ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا, بے شک اللہ نے بھیجا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر. طالوت یہ قبیلہ بنیامین کے 30 سالہ نوجوان تھے. بائبل میں ان کا نام ساؤل لکھا ہے, ساؤل سین الف واو کے اوپر حمزہ اور لام. کہتے کہ بنی اسرائیل میں ان سے زیادہ خوبصورت کوئی شخص نہ تھا اور اتنا قداور تھے یہ کہ لوگ ان کے کندھوں تک آتے تھے, بہت لمبے چوڑے اور بہت مضبوط قسم کے انسان. لیکن مالی اعتبار سے زیادہ اسٹرانگ نہ تھے, یعنی شکل اور جسم بھی بہت اچھا تھا, علم بھی بہت تھا, لیکن مال نہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی کو اشارہ کیا کہ طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا جائے, تو نبی نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ اگر دیندار ہو, عادل ہو, تو محض بادشاہ ہونا کوئی برا نہیں, کیونکہ اگر برا ہوتا تو اللہ تعالیٰ بادشاہ مقرر ہی نہ کرتے. اصل خرابی کیا ہے انسانوں میں؟ نظام کوئی بھی ہو اگر انسان اچھے ہو تو سارے یہ نظام, سارے نظام سے مراد یہ کہ جو اسلام کے نظام سے ٹکراتے نہ ہو, نام ان کا کچھ بھی ہو, وہ چل سکتے ہیں. لیکن اگر انسان بگڑے ہوئے ہیں تو کتنا بھی بہترین نظام, حتیٰ کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی ہم نے اسلامی نظام نافذ کر دیا, تو وہ بھی نافذ نہیں ہو سکتا جب تک لوگوں کی اصلاح نہ ہو. یاد رکھیں نظام لوگوں سے کام کرتا ہے, سسٹم کو چلاتا کون ہے؟ انسان چلاتے ہیں. اگر انسانوں کے کردار مضبوط نہیں انسان انسان نہیں تو کتنا بھی بہترین قانون کیوں نہ ہو وہ چل سکتا ہی نہیں. بالکل ایسے ہی جیسے ایک بیمار جسم کو آپ کتنی بھی اچھی غذا کھلا دیں تو وہ کیا ہوتی, بیمار جسم کو اگر زیادہ طاقتور غذا آپ کھلا دیں تو بیماری بڑھ جائے گی. اسی لیے بیمار کو کیا کہتے ہیں, ہلکی غذا دو, لائٹ دو, مرچ نہ ہو, نمک نہ ہو, گھی نہ ہو, یہ نہ ہو, وہ نہ ہو, پرہیزی غذا تھوڑی دو, کیونکہ بیمار ہے نا, زیادہ اچھی غذا یہ قبول نہیں کر سکتا. اسی طرح جو قوم بیمار ہو, اخلاقی بیماریوں میں گھری ہوئی ہو, اس کو اگر آپ قانون کے زور سے بہت اچھی غذا اسلام کی دینے لگیں گے تو وہ اور بیمار ہو جائے گی, وہ بدک اٹھے گی, اسے قبول نہیں کرے گی, وہ اسلام کو بدنام کرنے کا سبب بن جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا, پہلے انسانوں کا تزکیہ کیا, پہلے انسان تیار کیے, پھر نظام لائے. 13 سال مکہ میں انسانوں کی تربیت ہوئی, پھر مدینہ میں آ کر آہستہ آہستہ قوانین آئے. ہمارے ہاں بھی عموماً اسلامی نظام کی باتیں ہوتی ہیں, میں اس سے اگری کرتی ہوں کہ ہونا چاہیے, لیکن اس کے لیے پہلے افراد کو تیار کرنا ہوگا کہ وہ اس نظام کو قبول کر سکیں. پہلے انسانوں کی اصلاح, تعمیر شخصیت, کیریکٹر بلڈنگ کی طرف توجہ دینی ہوگی, اور اس کام کو پرائیورٹی نمبر 1 قرار دے کر وسیع پیمانے پہ کرنا ہوگا. پھر آپ کوئی بھی قانون لے آئیں سب ایکسپٹ کر لیں گے, اور اگر آپ لوگوں کو مینٹلی پریپئر کیے بغیر صرف نام ہی لیں گے, گزشتہ حکومت میں آپ کو یاد ہوگا, جیسے میرے سبجیکٹ نہ پالیٹکس ہے نہ میں اتنی ماہر ہوں, لیکن چھوٹی موٹی مثال صرف معاشرے کی مسائل کو سمجھنے کے لیے بیان کروں گی. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی حکومت میں ایک شریعت بل پیش ہوا تھا, اس پر خود پاکستان کے اندر سے اور پوری دنیا کی طرف سے کیا ریئیکشن تھا. چلیں دنیا کا ریئیکشن تو ایک طرف چھوڑیں, اس لیے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں, اسلام دشمن ہے, لہذا ان کو تو ریئیکشن کرنا ہی کرنا ہے, ان کا تو ریئیکشن نیچرل ہے. لیکن کیا وجہ تھی کہ باہر سے زیادہ آپ کے اپنے گھر کے اندر ریئیکشن تھا, گھر کے اندر ریئیکشن تھا, مسلمانوں میں ریئیکشن تھا, کیونکہ وہ مینٹلی پریپیئرڈ ہی نہیں تھے کہ وہ کوئی ایسی چیز قبول کرے. کسی نے کہا عورتوں کو اندر بٹھا دیا جائے گا, کسی نے کوئی خوشخبری سنائی, کسی نے کوئی شوشہ چھوڑا, اور ایک شریعت بل ایک مذاق بن کے رہ گیا. ہم خود شریک ہو گئے اسلام کا مذاق اڑانے والوں اور بنانے والوں میں. تو ایسے جتنے چاہیں بل پیش کر لیں, جتنی چاہیں قانون سازی کر لیں. اس وقت بھی آپ کے قانون میں کون سی چیز ہے جو نہیں ہے, بہت کچھ ہے, لیکن اس کا عملی نفاذ کتنا ہے, عملی نفاذ کتنا ہے؟ مجھے خود ایسی مجلسوں میں شریک ہونے کا موقع ملا, دیکھا میں نے کہ جہاں قانون کی اسلامائزیشن ہوتی ہے, اسلامی قوانین بنتے ہیں اور آلریڈی موجود بھی ہیں, اور حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے آئین میں قانون میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں, کاغذ پہ لکھی ہوئی ہیں. تو اگر یہ جو اس وقت کاغذ پہ لکھا وہی عمل میں آ جائے تو ہماری حالت بدل جائے, لیکن کاغذ کا لکھا ہوا دلوں میں نہیں لکھا جاتا, عمل میں نہیں آتا جب تک اندر روح نہ ہو. تو صرف قوانین سے کوئی بھی سسٹم نہیں چل سکتا جب تک انسان نہ ہو سسٹم چلانے کے لیے. آپ بڑی سے بڑی مشینری درآمد کر لیں, اگر آپ ایکسپرٹیز ساتھ نہیں لائیں گے تو مشینری کام ہی نہیں کرے گی. کوئی فیکٹری لگانی سمپل سی بات ہے, کوئی فیکٹری لگانی ہو، آپ لیٹسٹ مشینری لائیں، لیکن اس مشین کو چلانے والے اگر کوئی نہیں، وہ پڑی رہے گی، بیکار ہے آپ کے لیے. چلو مشین وہ تو فیکٹری تو بڑی بات ہوگی، بعض اوقات آپ گھر میں کوئی ایسا چیز لے آتے ہیں بس دیکھ کے، کہیں اس کی اشتہار پڑھ کے یا کوئی اور اس کی خوبصورت پیکنگ کی، یہ لگتا بڑی اچھی چیز ہے، چلو گھر لے چلتے. گھر لا کے آپ سر پھوڑتے ہیں، پتہ نہیں چلے گی کہاں سے، اس کا کنیکشن کہاں سے جڑے گا، اس سے کام کیسے لینا. تو جب تک آپ کو پتا نہیں کہ وہ چلے گا کیسے، تو وہ قیمتی سے قیمتی چیز آپ کے گھر میں پڑی ہوئی، آپ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اسی طرح لوگوں کو جب تک اسلام کا علم ہی نہیں، اسلام کی برکتوں کا پتہ ہی نہیں، اسلام سے صحیح معنوں میں محبت ہی نہیں، اس کی طلب ہی نہیں، پیاس ہی نہیں، تو آپ ان کے اوپر قانون کے زور سے ان کے ہاتھ کاٹ کے، آپ ان کو کوڑے لگا کر آپ ملک کو اسلامی ظاہر کر رہے ہیں، تو معاف کیجئے، یہ اسلام کو لانے کا طریقہ نہیں ہے. حضرت عمر کے دور میں دیکھیں کہ جب قحط عام ہوا تھا تو انہوں نے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا معطل کر دی تھی، کہ سب کو کھانے کو نہیں ملتا، یہ سزا کیسے دی جا سکتی. تو کیا آج ہمارے ہاں سب لوگوں کے پیٹ بھر گئے کہ ہم چوری کی سزا نافذ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. پہلے آپ لوگوں کو کھانے کو دیجئے، ایسے پروگرام بنائیے کہ وہ کام کرنا سیکھیں، جانیں اور کام کریں. بعض وقت لوگ کام جانتے ہوئے بھی کام کوئی نہیں کرتے، کرنا ہی نہیں چاہتے، اتنی بیزاری بڑھ چکی ہے زندگی میں، مایوسی عام ہو گئی. تو آپ دیکھیں کہ آگے انشاءاللہ بہت سی مثالیں آئیں گی قرآن پاک کے اندر، جس میں آپ خود سوچ سکیں گے، دیکھ سکیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی قوانین کو معاشرے کے اندر کس طرح نافذ کیا کہ لوگ خود آ کے، چور خود آ کے کہتا ہے کہ میرا ہاتھ کاٹیے، میں نے چوری کی. زنا کرنے والا خود آ کے، عورت ہے کہ مرد، کہتا ہے کہ مجھ پہ حد جاری کیجئے، میں نے جرم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے ادھر منہ موڑ لیتے ہیں. ہم جیسا ہو تو کہیں سے کوئی ہمارے پاس نہ دیا تو ہم خود ہی پیچھے پڑ دیں کہ اچھا آؤ تم کو سزا دلوائیں کہ تم ایسے مجرم. تو ایک ایک شخص آ کے خود پیش کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے، مجھ سے قصور ہوا، مجھے دنیا میں سزا دے ڈالیے. اور ہمارا حال آج کل کیا، آپ سب جانتے ہیں کہ اگر جرم ثابت بھی ہو جائے، آخری درجے تک ثابت ہو جائے، تو کوئی رشوت، کوئی سفارش اس مجرم کو یکسر آزاد کروا سکتی. تو بہرحال بات یہ ہے کہ صرف کسی بادشاہت کو برا بھلا کہتے رہنا اور یہ کہنا کہ بادشاہت اسلام میں ہے ہی نہیں، یا فلاں اسلام میں نہیں اور فلاں اسلام میں، یہاں پر آپ دیکھیں صاف لکھا ہوا اللہ نے خود بادشاہ مقرر کر دیا. تو خرابی بادشاہ ہونے میں نہیں، خرابی ظلم و ستم میں ہے، استبداد میں ہے، جبر میں ہے، اور بادشاہت کے ساتھ جو ظلم وابستہ ہو چکا ہے اس میں ہے. اور وہ تو کوئی بادشاہ نہ بھی ہو، کچھ اور آپ اس کو خلیفۃ المومنین کا ٹائٹل بھی دے دیں، تو اگر اس کی اصلاح نہیں اور اس کے اندر ایمان نہیں، تو وہ خلیفہ کہلانے کے باوجود حد درجہ کا ظالم ہوگا، جیسے کئی تاریخ میں مثالیں بھی موجود ہیں. قالو، بنی اسرائیل حجت بازی کرنے لگے، کہنے لگے انا یکون لہ الملک، اس کی بادشاہت کہاں سے ہو سکتی ہے، وہ کیسے بادشاہ بن گیا، انا یکون لہ الملک علینا، وہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہی سرداروں میں سے کسی ایک کو بادشاہ بنا دیں گے. لیکن ہوا کہ ان سب کی امیدوں کے برخلاف ایک ایسے قبیلے کا شخص بادشاہ بنا دیا گیا جس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہ گیا. اس پر انہوں نے پھر حجت بازی شروع کر دی، انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ، ہم زیادہ حقدار ہیں اس سے بادشاہت کے، بادشاہت تو ہمارا حق ہے. ولم یؤت سعۃ من المال، وہ کیوں نہیں حقدار، اس لیے کہ اس کو تو زیادہ مال ہی نہیں ملا، مال نہیں ہے لہذا وہ بادشاہ نہیں ہو سکتا. کتنی چھوٹی ہے نا انسانوں کی سمجھ، خود ساختہ معیار کسی بھی چیز کے جب قرار دیتے ہیں تو ایسے ہی ہوتے ہیں. اللہ کے فیصلے وسعت اور علم کی بنا پر ہوتے ہیں، اس لیے وہی بندہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے جو وسیع النظری اختیار کرتا ہے، اور جو فیصلہ کرے حقائق کی بنیاد پہ کرے، نہ کہ صرف مصلحتوں کی بنیاد پر. اور مصلحتوں میں کیا کہ مالدار ہونا، کسی بڑے قبیلے میں سے ہونا ضروری ہے حکومت کے کام کے لیے. ہمارے ہاں بھی اگر آپ دیکھیں کہ قیادت مڈل کلاس سے ہو یا لوئر مڈل کلاس سے، تو عموماً ایکسیپٹ نہیں کی جاتی، خواہ کوئی شخص کتنا ہی ٹیلنٹڈ کیوں نہ ہو، کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو. تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، یہ تو اللہ نے ڈیسیژن لیا، اللہ نے چنا ہے، یہ سلیکشن اللہ کی ہے، تمہاری ووٹنگ سے نہیں، اللہ کی سلیکشن سے ہوا ہے. ان اللہ اصطفاہ، اللہ نے چن لیا ہے اس کو، علیکم تم پر، یہ اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا پڑے گا. وزادہ بسطتا فی العلم والجسم، اور دیکھو اللہ نے اس کو وسعت دی ہے علم میں بھی اور جسم میں بھی. قیادت کے لیے جو دو بنیادی خوبیاں ہیں کہ علم بھی ہو، قوت بھی ہو، صحت بھی ہو، وہ دونوں اس کے اندر موجود ہیں. یاد رکھیں جو بھی شخص دین کا کام کرنا چاہتا ہے، اب یہ تو قیادت تھی نا دنیا کی، اب میں ریلیجس لیڈرشپ کی بات بھی کروں گی کہ اگر آپ میں سے کوئی شخص ریلیجس لیڈرشپ کر رہا ہے، مثلا استاد ہے، گروپ انچارج ہے، کوئی اور کسی ذمہ داری کو دیا گیا ہے، تو اس میں ان دونوں صلاحیتوں میں اضافے کی ضرورت ہے. کیا؟ علم میں وسعت اور جسم یعنی صحت. آپ کتنے بھی بڑے عالم ہو، اگر آپ کی صحت ہی نہیں تو آپ دوسروں کو میسج کنوے نہیں کر سکتے، اور آپ کتنے ہی طاقتور ہو لیکن اگر آپ کے پاس علم نہیں تو تب بھی آپ صحیح طور پر لیڈرشپ کے قابل نہیں ہیں. اللہ نے اس کو چنا ہے دو وجوہات کی بنا پر، علم اور جسم کی وسعت کے اعتبار سے. اور جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا، کہتے ہیں کہ ان کا قد عام لوگوں کے مقابلے میں بڑا تھا اور ویسے بھی طاقتور انسان تھے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ دیتا ہے اپنی بادشاہ جس کو چاہتا ہے. اب دیکھیں کہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے نا کہ بہت زبردست اور طاقتور حکمران تھے، کسی وقت ان کا کوڑا جو تھا، ڈنڈا جو تھا، وہ ہاتھ سے نیچے نہیں ہوتا تھا، ڈنڈے کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کی تھی انہوں نے، حالانکہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے 2 سال ہی گزرے تھے. ایک شخص کو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ وہ بہت مریل چال چل رہا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا ہے، کہتے کہ یہ قرآن بہت پڑھتے ہیں اس وجہ سے ان کی چال میں لڑکھڑاہٹ ہے. حضرت عائشہ کہنے لگی عمر سید القراء تھے، جب چلتے قوت سے چلتے تھے، مارتے قوت سے مارتے تھے، سید القراء سب قاریوں کے سردار تھے، سب سے زیادہ اچھا قرآن پڑھنا جانتے تھے، لیکن قوی تھے. ہمارے ہاں ایک عام تصور پایا جاتا ہے کہ اگر آپ دین سیکھ سکھا رہے ہیں تو آپ کو مریل مزاج ہونا چاہیے، کندھے جھک جاتے ہیں، پوسچر خراب ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں روشنی نہیں رہتی. کیوں؟ بیمار ہیں آپ، اور آپ سب اپنے لیے بھی اس چیز کو بہت بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ دین اس لیے نہیں آیا کہ آپ کی پرسنالٹی کو ڈسٹارٹ کر دے، آپ کسی سے نظر ملا کے بات نہ کریں، آپ سیدھی طرح چلنے کے قابل. اس کا ہی نہیں مطلب تکبر اور اکڑ کی چال سے نہیں، یہ نہیں ہے مراد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو قدم جما کے چلتے تھے، اور یوں لگتا تھا جیسے کوئی شخص اونچائی سے نیچے آ رہا ہو اور بہت مضبوطی سے قدم رکھ کے، پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے نہیں، یا لڑکھلا لڑکھلا کے نہیں. اسی طرح بات میں بھی قوت ہونی چاہیے. ہمارے ہاں جب سے ریلیجس لیڈرشپ کمزور ہوئی ہے، کمزور، اس دن میں نے آپ کو اپنے استاد دکھائے تھے، وہ بہت افسوس کی بات، بہت تھوڑا وقت تھا، آپ تھوڑی دیر ان کی گفتگو سنتے اور آپ ایک نیا ایمان اور جذبہ اور ولولہ لے کر اٹھتے کہ اسلام مریل نہیں ہے، بے جان نہیں ہے. اور ہمیں بھی اسلام کا ایسا نمونہ نہیں پیش کرنا کہ جس میں ہم دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر، رہبانیت اختیار کر لیں، لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائیں. نہیں، حرام کسی کام میں شریک نہیں ہونا، کوئی ناجائز کام نہیں کرنا، لیکن اسلام کو قوت دینے کا سبب بننا ہے، اسلام کو بیچارہ اور مسکین بنا کے پیش نہیں کرنا. ہم لوگوں نے اپنی نادانی کی وجہ سے اسلام کو مسکین بنا دیا. اب کیا ہوا؟ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ اپنی بادشاہ جس کو چاہتا ہے دیتا. اللہ کے ہاں مال سیکنڈری چیز ہے، قابلیت اور اہلیت زیادہ اہم ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، قوت والا مومن زیادہ بہتر ہے ضعیف سے، کمزور سے. وہ فی کل خیر، حالانکہ بھلائی دونوں میں ہے، یعنی ایمان کی وجہ سے اس کو بھی آپ برا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن المؤمن القوی خیر، زیادہ اچھا کام کرے گا من المؤمن الضعیف، ایک کمزور مومن سے. ایک اور جگہ پر فرمایا کہ لوگ بھی کانے ہوتے ہیں جیسے سونے چاندی کی کانے ہوتی ہیں. کان کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کے اندر سے چیز نکلتی آتی ہے، مائنڈ جن کو کہتے ہیں. کوئی سونے کی ہوتی ہے، کوئی چاندی کی ہوتی ہے، کوئی لوہے کی ہوتی ہے. کسی انسان سے اتنی خیر پھوٹتی ہے جو سونے پہ تولی جا سکتی، اور کسی سے اتنی جو لوہے برابر یا کسی اور چیز کے برابر. اور پھر فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، تم میں سے جو لوگ جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہت بہتر ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کچھ لوگ بگاڑ میں، فساد میں حد درجے بڑھے ہوتے ہیں، لیکن جب اسلام کی بارش ان کو پڑتی ہے تو دھل کے ایسے نکھرتے ہیں اور اسلام کے لیے اتنا زیادہ کام کرتے ہیں کہ وہ عام ان سے پہلے کے مسلمان بھی زیادہ نہیں کرتے. آپ نے دیکھو کئی نیو مسلمز کی جو اسلام کی خدمات ہیں وہ ہم پیدائشی مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے کفر میں، شرک میں، اپنے گمراہی میں حد سے بڑے ہوئے تھے، بہت آگے گئے ہوئے تھے. ان کا بھی جو ایوریج شخص ہے، جب وہ مسلمان ہوتا ہے تو وہ ایوریج ہی ہوتا ہے، لیکن ان میں جو آؤٹ سٹینڈنگ لوگ ہوتے ہیں کفر میں، وہ جب اسلام کی طرف آتے ہیں تو اسلام میں بھی آؤٹ سٹینڈنگ ہوتے ہیں، اسلام کو بھی بہتر رنگ دیتے ہیں. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، یا اللہ یہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے، کہ ان کے ذریعے اسلام کو قوت مل جائے. آپ کو معلوم ہے کہ جب عمر مسلمان ہوئے تھے تو مسلمانوں نے اللہ علیہ السلام نماز پڑھنا شروع کی تھی. ایسی قوت، دبدبا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جائیں اور وہ بھاگنے لگے وہاں سے کہ ہائے مصیبت آ گئی سر پہ. نہیں، وہ جیسے اقبال کہتا نا کہ جگر لالا میں ہو جس سے ٹھنڈک و شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، دیکھ کے خدا یاد آ جائے، نہ کہ دیکھ کے خدا سے بھی بیزاری ہونے لگے کہ یہ اللہ کی بات ماننے والے لوگ ہیں، اتنے بیزار کن، بور کن، ہم بھی ایسے ہو جائیں گے. پھر کیا ہوا؟ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ عادت کس کو دینی چاہیے. وقال لهم نبیهم، اور ان کو ان کے نبی نے کہا، کن کو؟ بنی اسرائیل کو. کیا کہا؟ ان آیت ملکہ، بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی کیا ہے؟ ایاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس وہ تابوت واپس آ جائے گا. فی سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین کا سامان ہے. کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے پاس ایک باکس تھا جس میں تورات کا اصلی نسخہ اور پھر وہ نسخہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھوایا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا جسے مار کے وہ سمندر سڑک بن گیا اور 12 چشمے پھوٹ نکلے اور وہ سانپ بن جاتا تھا، وہ عصا بھی تھا. من من و سلوا جیسے سلوا تو پرندے تھے نا اس لیے ان کو تو نہیں پکڑ کے بیچ میں رکھا ہوا تھا لیکن من کی ایک بوتل بھر کے رکھی ہوئی تھی آئندہ نسلوں کے لیے یادگار اور نشانی کے طور پر کہ وہ دیکھیں کہ ان کے آبا و اجداد کے پاس اللہ کی کیسی نعمتیں تھیں. یہ ساری چیزیں چونکہ من آسمانی غذا تھی عصا موسیٰ اللہ کی طرف سے دیا ہوا معجزہ تھا تورات علم و یقین کا خزانہ یہ ساری چیزیں مل کر قدرت کی ایسی نشانیاں تھیں کہ جو بنی اسرائیل کے لیے بڑی طاقت کا ذریعہ تھی تسکین کا ذریعہ تھی سکون کا ذریعہ تھی. آپ دیکھیں نا کہ آپ کبھی کسی ایسے میوزیم میں گئے ہوں جہاں نئی نئی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے بہت پرانی کوئی چیز ملے. مثلا ایک دفعہ برٹش میوزیم میں جانے کا مجھے اتفاق ہوا تو وہاں چاند کی مٹی پتہ نہیں اصلی تھی کہ نقلی تھی لیکن اور بہت سی چیزیں تھیں منرلز وغیرہ تو وہاں ایک جگہ پر یہ کہ یہ چاند سے لائی ہوئی مٹی. اچھا اس کو دیکھ کے تو میری بالکل کیفیت ہی بدل گئی. اچھا اور بہت دیر اس کو دیکھتی رہی. تو ہوتا ہے یہ کہ انسان جب کسی ایسی چیز کو دیکھتا ہے کہ جس سے اس کا تخیل جاگ اٹھے اس کا ایمان جاگ اٹھے اللہ کی قدرت اور اللہ سے محبت جاگ اٹھے تو ایسی چیزوں کو وزٹ کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے. کیوں کہا گیا کل سیرو فی الارض چلو پھرو جاؤ دیکھو زمین میں اللہ کی قدرت اور یہ بھی دیکھو کہ مجرم لوگوں کا انجام کیسے ہوا. اور اسی طرح یہ تبرکات ان کا دیکھنا جو ہے یہ بھی ایمان کو زندہ کرتا ہے. مثلا جب ہم جاتے ہیں اور حجر اسود کو دیکھتے ہیں عمرے پہ یا حج پہ کیا دل کی کیفیت ہوتی ہے. اور انسان مجھے تو چومنے سے زیادہ اس کا دیکھنا اچھا لگتا ہے کہ کیا چیز ہے یہ جنت کا پتھر ہے جنت ایسی ہوگی وہاں ایسے پتھر ہوں گے ایک اور ہی فیلنگ آنے لگتی ہے. اسی طرح جب آپ مدینہ میں جاتے ہیں بالکل کیفیت بدلنے لگتی وہ آنسو وہ یادیں مجھے ہمیشہ میں سوچتی ہوں یہاں اور تو کچھ نہیں یہ ہوا اور یہ فضا یہ خالی جگہ یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے نا ادھر سے تو گزرے ہوں گے. اس طرح بعض وقت اپنے ہاتھ کر کے دیکھتی کہ یہاں شاید آپ کا بھی ہاتھ گزرا. ایک دفعہ کسی ایسے سرکاری انتراج میں جانے کا اتفاق ہوا تو اس وقت مسجد نبی ہمارے لیے کھولی گئی اور اس میں وہ جو ممبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں لکھا ہوا حاضر ممبر رسول اللہ یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں ممبر ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہ. تو عام طور پہ تو عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی لیکن اس دفعہ یہ تھا کہ جب سب لوگ خالی ہوگی مسجد تو پھر رات کو خاص طور پر کھلوائی گئی. اب عام لوگ تو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ عربی میں کیا لکھا ہوا. جو ہی میں نے اندر گئی تو میں نے دیکھا کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تو میں نے آؤ دیکھا نہ تھا وہی نماز شروع کر دی کہ ادھر آپ کا سجدہ ہوا ہوگا صرف ایک محبت میں اضافے کے لیے اور ایک عقیدت اور ایک اس کے لیے اور ایک ایک چیز کو جیسے بندہ ہاتھ لگا کے دیکھتا ہے اچھا یہ بالکل دل کی کیفیت بدل جاتی جو یہاں بیٹھ کے ہو ہی نہیں سکتی. کیوں ہمیں کہا گیا کہ اتنا پیسہ خرچ کر کے وہاں جاؤ کیونکہ وہاں وہ نشانیاں ہیں نا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ اللہ کی نشانیاں ہیں ایسی نشانیاں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے. تو اسی طرح وہ عصا اور من اور وہ تورات کا اصلی نسخہ یہ سب دیکھ کر کیا ہوتا تھا بنی اسرائیل کو ایک سکون ملتا تھا بالکل ایسے جیسے کوئی عزیز ترین انسان آپ سے چھن گیا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے کپڑے نکال کے دیکھتے رہتے ہیں اس کی چیزیں نکال کے اس کی تحریر نکال کے اس کا آپ سمیل کر کے دیکھتے ہیں اس کی یہ کیا چیز ہے حالانکہ وہ تو نہیں ہے وہ تو چلا گیا. یہ محبت کی یادگاریں اور یہ نشانیاں ہی ہوتی ہیں نا جس ہم ساری زندگی اٹھائے پھرتا رہتا ہے کہ اس سے کچھ یادیں وابستہ ہوتی ہیں. تو جو چیزیں اللہ کی یاد دلائیں جن سے اللہ کی یاد وابستہ ہو وہ واقعی برکت کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں.